اب پھر ہم اپنے بیان کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ سورت فاتحہ میں اس قدر حقائق و دقائق و معارف جمع ہے کہ اگر ان سب کو لکھا جائے تو وہ باتیں ایک دفتر میں بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی ایک حکیمانہ دعا کو دیکھیے کہ جو اس سورہ میں سکھائی گئی ہے، یعنی اہدن الصراط المستقیم۔ یہ دعا ایک ایسا مفہوم کلی اپنے اندر رکھتی ہے جو تمام دین اور دنیا کے مقاصد کی یہی ایک کلی ہے۔ ہم کسی چیز کی حقیقت پر اطلاع نہیں پا سکتے اور نہ اس کے فوائد سے منتفع ہو سکتے ہیں جب تک کہ ہمیں اس کے پانے کے لیے ایک مستقیم راہ نہ ملے۔ دنیا کے جس قدر مشکل اور پیچیدہ امور ہیں، خواب و سلطنت اور وزارت کے ذمہ واریوں کے متعلق ہوں، اور خاص سپاگری اور جنگ و جدال سے تعلق رکھتے ہوں، اور خاص طبی اور حیات کے دقیق مسائل کے متعلق ہوں، اور خاص صنعت طب کے طریقے تشخیص اور علاج کے متعلق، اور خاص تجارت اور زراعت کے متعلق، ان تمام امور میں کامیابی ہونا مشکل اور غیر ممکن ہے جب تک کہ ان کے بارے میں ایک مستقیم راہ نہ ملے کہ کس طور سے اس کام کو شروع کرنا چاہیے۔ اور ہر ایک عقل مند انسان مشکلات کے وقت میں یہی اپنا فرض سمجھتا ہے کہ اس مشکل سربستہ کے بارے میں ایک لمبے وقت تک رات کو اور دن کو سوچتا رہے، تا ہو کہ اس مشکل کشائی کے لیے کوئی راہ نکل آوے۔ اور ہر ایک سنت اور ہر ایک یاد اور ہر ایک پیچیدہ اور الجھے ہوئے کام کو چلانا اس بات کو چاہتا ہے کہ اس کام کے لیے راہ نکل آوے۔ بس دنیا اور دین کی اغراض کے لیے اصل دعا راہ نکالنے کی دعا ہے۔ جب سیدھی راہ کسی امر کے متعلق ہاتھ میں آ جائے تو یقیناً وہ امر بھی خدا کے فضل سے حاصل ہو جاتا ہے۔ خدا کی قدرت اور حکمت نے ہر ایک مدعا کے حصول کے لیے ایک راہ رکھی ہے۔ مثلاً کسی بیمار کا ٹھیک ٹھیک علاج نہیں ہو سکتا جب تک اس مرض کی حقیقت سمجھنے اور نسخہ کے تجویز کے لیے ایک ایسی راہ نہ نکل آوے کہ دل فتویٰ دے دے کہ اس راہ میں کامیابی ہوگی۔ بلکہ کوئی انتظام دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس انتظام کے لیے ایک راہ پیدا نہ ہو۔ پس راہ کا طلب کرنا طالب مقصد کا فرض ہوا، اور جیسا کہ دنیا کی کامیابی کا صحیح سلسلہ ہاتھ میں لینے کے لیے پہلے ایک راہ کی ضرورت ہے جس پر قدم رکھا جائے، ایسا ہی خدا کا دوست اور مورد محبت اور فضل بننے کے لیے قدیم سے ایک راہ کی ضرورت پائی گئی ہے۔ اسی لیے دوسری سورت میں جو سورت البقر ہے، جو اس سورت کے بعد ہے، سورت کے شروع میں ہی فرمایا گیا ہے ہدن للمتقین، یعنی انعام پانے کی یہ راہ ہے جو ہم بیان کرتے ہیں۔ یہاں نشان دے کر حضور حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں، سورت فاتحہ میں راہ راست کے لیے دعا کی گئی، اور دوسری سورت میں گویا وہ دعا قبول ہو کر راہ راست بتلائی گئی ہے۔ اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بس یہ دعا، یعنی دعا اہدنا الصراط المستقیم، ایک جامع دعا ہے کہ جو انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ مشکلات دینی اور دنیوی کے وقت میں اول جس چیز کی تلاش انسان کا فرض ہے وہ یہی ہے کہ اس امر کے حصول کے لیے وہ صراط مستقیم تلاش کرے، یعنی کوئی ایسی صاف اور سیدھی راہ ڈھونڈے جس سے بآسانی اس مطلب تک پہنچ سکے اور دل یقین سے بھر جائے کہ حقوق سے نجات ہو، لیکن انجیل کی ہدایت کے موافق روٹی مانگنے والا خدا جوئی کی راہ اختیار نہ کرے گا۔ اس کا مقصد تو روٹی ہے، جب روٹی مل گئی تو پھر اس کو خدا سے کیا غرض؟ یہی وجہ ہے کہ عیسائی صراط مستقیم سے گر گئے، اور ایک نہایت قابل شرم نقیدہ جو انسان کو خدا بنانا ہے ان کے گلے پڑ گیا۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ مسیح ابن مریم میں دوسروں کی نسبت کیا زیادتی تھی جس سے اس کی خدائی کا خیال آیا۔ معجزات میں پہلے اکثر نبی اس سے بڑھ کر تھے، جیسا کہ موسیٰ اور الیسا اور ایلیا نبی، اور مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر مسیح ابن مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں وہ ہرگز نہ کر سکتا، اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ ہرگز نہ دکھلا سکتا، اور خدا کا فضل اپنے سے زیادہ مجھ پر پاتا۔ یہاں نشان دے کر حاشیے میں حضور نے تحریر فرمایا ہے، اس تصدیق کے لیے کتاب نزول المسیح کو انقریب دیکھو گے جو چھپ رہی ہے، اور 10 جلد تک چھپ چکی ہے اور انقریب شائع ہونے والی ہے۔ یہ کتاب پیر مہر علی گولڑی کی کتاب تنبور کشتیائی کے رد میں لکھی گئی ہے، جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ پیر صاحب نے محمد حسن مردہ کے مضمون کو چرا کر ایسی قابل شرم غلطیوں کا ارتکاب کیا ہے کہ اب اطلاع پانے سے ان پر زندگی تلخ ہو جائے گی۔ وہ بدبخت تو ہماری پیش گوئی مندرجہ اعجاز المسیح کے موافق فوت ہو گیا، اور یہ دوسرا بدبخت ناحق کتاب بنا کر پیش گوئی انی مہین من ارادہ احانت کا نشانہ بن گیا۔ فاتب روح یا اولی الابصار۔ اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، جبکہ میں ایسا ہوں تو اب سوچو کہ کیا مرتبہ ہے اس پاک رسول کا اس کی غلامی کی طرف میں منسوب کیا گیا ہے۔ ذالک فضل اللہ یوتی ہے من یشاء، اس جگہ کوئی حسد اور رشک پیش نہیں چاہتا، خدا جو چاہے کرے، جو اس کے ارادہ کی مخالفت کرتا ہے وہ صرف اپنے مقاصد میں نامراد ہی نہیں بلکہ مر کر جہنم کی راہ لیتا ہے۔ ہلاک ہو گئے وہ جنہوں نے عاجز مخلوق کو خدا بنایا، ہلاک ہو گئے وہ جنہوں نے ایک برگزیدہ رسول کو قبول نہ کیا، مبارک وہ جس نے مجھے پہچانا، میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں اور میں اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں، بدقسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے کیونکہ میرے بغیر سب تاریکی ہے۔ دوسرا ذریعہ ہدایت کا جو مسلمانوں کو دیا گیا ہے سنت ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی کاروائیاں جو آپ نے قرآن شریف کے احکام کی تشریح کے لیے کر کے دکھلائیں۔ مثلا قرآن شریف میں بظاہر نظر پنجگانہ نمازوں کی رکعات معلوم نہیں ہوتی کہ صبح کس قدر اور دوسرے وقتوں میں کس کس تعداد پر، لیکن سنت نے سب کچھ کھول دیا ہے۔ یہ دھوکہ نہ لگے کہ سنت اور حدیث ایک چیز ہے، کیونکہ حدیث تو 100-150 برس کے بعد جمع کی گئی مگر سنت کا قرآن شریف کے ساتھ ہی وجود تھا۔ مسلمانوں پر قرآن شریف کے بعد بڑا احسان سنت کا ہے۔ خدا اور رسول کی ذمہ داری کا فرض صرف دو امر تھے، اور وہ یہ کہ خدا نے قرآن کو نازل کر کے مخلوقات کو بذریعہ اپنے قول کے اپنے منشاہ سے اطلاع دی، یہ تو خدا کے قانون کا فرض تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرض تھا کہ خدا کی کلام کو عملی طور پر دکھلا کر بخوبی لوگوں کو سمجھا دیں۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گفتنی باتیں قدری کے پیرایا میں نکلا دی اور اپنی سنت یعنی عملی کاروائی سے معضلات اور مشکلات مسائل کو حل کر دیا۔ یہ کہنا بے جا ہے کہ یہ حل کرنا حدیث پر موقوف تھا، کیونکہ حدیث کے وجود سے پہلے اسلام زمین پر قائم ہو چکا تھا۔ یہاں نشان دے کر حضور حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں، اہل حدیث فعل رسول اور قول رسول دونوں کا نام حدیث ہی رکھتے ہیں، ہمیں ان کی اصطلاح سے کچھ غرض نہیں، دراصل سنت الگ ہے جس کی اطاعت کا اہتمام خدا حضرت نے بذات خود فرمایا، اور حدیث الگ ہے جو بعد میں جمع ہوئی۔ اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضور تحریر فرماتے ہیں، کیا جب تک حدیثیں جمع نہ ہوئی تھیں لوگ نماز نہ پڑھتے تھے، یا زکوٰۃ نہ دیتے تھے، یا حج نہ کرتے تھے، یا حلال و حرام سے واقف نہ تھے؟ ہاں، تیسرا ذریعہ ہدایت کا حدیث ہے، کیونکہ بہت سے اسلام کے تاریخی اور اخلاقی اور فقہ کے امور کو حدیثیں کھول کر بیان کرتی ہیں، اور نیز بڑا فائدہ حدیث کا یہ ہے کہ وہ قرآن کی خادم اور سنت کی خادم ہے۔ جن لوگوں کو ادب قرآن نہیں دیا گیا وہ اس موقع پر حدیث کو قاضی قرآن کہتے ہیں، جیسا کہ یہودیوں نے اپنی حدیثوں کی نسبت کہا، مگر ہم حدیث کو خادم قرآن اور خادم سنت قرار دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آقا کی شوکت خادموں کے ہونے سے بڑھتی ہے۔ قرآن خدا کا قول ہے اور سنت رسول اللہ کا فعل، اور حدیث سنت کے لیے ایک تائیدی گواہ ہے۔ نعوذ باللہ یہ کہنا غلط ہے کہ حدیث قرآن پر قاضی ہے، اگر قرآن پر کوئی قاضی ہے تو وہ خود قرآن ہے۔ حدیث جو ایک ذنی مرتبہ پر ہے قرآن کی ہرگز قاضی نہیں ہو سکتی، صرف ثبوت معیت کے رنگ میں ہے۔ قرآن اور سنت نے اصل کام سب کر دکھایا ہے اور حدیث صرف تائیدی گواہ ہے۔ حدیث قرآن پر کیسے قاضی ہو سکتی ہے؟ قرآن اور سنت اس زمانہ میں ہدایت کر رہے تھے جبکہ اس مصنوعی قاضی کا نام و نشان نہ تھا۔ یہ مت کہو کہ حدیث قرآن پر قاضی ہے، بلکہ یہ کہو کہ حدیث قرآن اور سنت کے لیے تائیدی گواہ ہے۔ البتہ سنت ایک ایسی چیز ہے جو قرآن کا منشا ظاہر کرتی ہے، اور سنت سے وہ راہ مراد ہے جس راہ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر صحابہ کو ڈال دیا تھا۔ سنت ان باتوں کا نام نہیں ہے جو 100-150 برس بعد کتابوں میں لکھی گئیں، بلکہ ان باتوں کا نام حدیث ہے، اور سنت اس عملی نمونہ کا نام ہے جو نیک مسلمانوں کی عملی حالت میں ابتدا سے چلا آیا ہے، جس پر ہزارہ مسلمانوں کو لگایا گیا۔ ہاں، حدیث بھی اگرچہ اکثر حصہ اس کا زن کے مرتبہ پر ہے، مگر بشرطِ عدم تعارض قرآن و سنت تمسک کے لائق ہے اور معید قرآن و سنت ہے، اور بہت سے اسلامی مسائل کا ذخیرہ اس کے اندر موجود ہے۔ بس حدیث کا قدر نہ کرنا گویا ایک عضو اسلام کا کاٹ دینا ہے۔ ہاں، اگر ایک ایسی حدیث ہو جو قرآن اور سنت کے نقیض ہو، اور نیز ایسی حدیث کی نقیض ہو جو قرآن کے مطابق ہے، یا مثلاً ایک ایسی حدیث ہو جو صحیح بخاری کے مخالف ہے، تو وہ حدیث قبول کے لائق نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے قبول کرنے سے قرآن کو اور ان تمام احادیث کو جو قرآن کے موافق ہیں رد کرنا پڑتا ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ کوئی پرہیزگار اس پر جرت نہیں کرے گا کہ ایسی حدیث پر عقیدہ رکھے تو وہ قرآن اور سنت کے برخلاف، اور ایسی حدیثوں کے مخالف ہے جو قرآن کے مطابق ہیں۔ بہرحال احادیث کا قدر کرو اور ان سے فائدہ اٹھاؤ کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، اور جب تک قرآن اور سنت ان کی تکذیب نہ کرے تم بھی ان کی تکذیب نہ کرو، بلکہ چاہیے کہ احادیث نبویہ پر ایسے کار بند ہو کہ کوئی حرکت نہ کرو اور نہ کوئی سکون، اور نہ کوئی فعل کرو اور نہ ترک فعل، مگر اس کی تائید میں تمہارے پاس کوئی حدیث ہے. لیکن اگر کوئی ایسی حدیث ہو جو قرآن شریف کے بیان کردہ قصص سے صریح مخالف ہے تو اس کی تطبیق کے لیے فکر کرو، شاید وہ تعارض تمہاری ہی غلطی ہے. اور اگر کسی طرح وہ تعارض دور نہ ہو تو ایسی حدیث کو پھینک دو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے. اور اگر کوئی حدیث ضعیف ہے مگر قرآن سے مطابقت رکھتی ہے تو اس حدیث کو قبول کر لو، کیونکہ قرآن اس کا مصدق ہے. اور اگر کوئی ایسی حدیث ہے جو کسی پیش گوئی پر مشتمل ہے مگر محدثین کے نزدیک وہ ضعیف ہے اور تمہارے زمانہ میں یا پہلے اس سے اس حدیث کی پیش گوئی سچی نکلی ہے تو اس حدیث کو سچی سمجھو، اور ایسے محدثوں اور رامیوں کو مخطی اور کاذب خیال کرو جنہوں نے اس حدیث کو ضعیف اور موضوع قرار دیا ہو. ایسی حدیثیں صدہ ہیں جن میں پیش گوئیاں ہیں اور اکثر ان میں سے محدثین کے نزدیک مجروح یا موضوع یا ضعیف ہیں. بس اگر کوئی حدیث ان میں سے پوری ہو جائے اور تم یہ کہہ کر ٹال دو کہ ہم اس کو نہیں مانتے کیونکہ یہ حدیث ضعیف ہے یا کوئی راوی اس کا متدین نہیں ہے، تو اس صورت میں تمہاری خود بے ایمانی ہوگی کہ ایسی حدیث کو رد کر دو جس کا سچا ہونا خدا نے ظاہر کر دیا. خیال کرو کہ اگر ایسی حدیث ہزار ہو اور محدثین کے نزدیک ضعیف ہو اور ہزار پیش گوئی اس کی سچی نکلے تو کیا تم ان حدیثوں کو ضعیف قرار دے کر اسلام کے ہزار ثبوت کو ضائع کر دو گے؟ بس اس صورت میں تم اسلام کے دشمن ٹھہرو گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا یذر ولا غیبہ احد الا من ارتضى من رسول، بس سچی پیش گوئی بجز سچے رسول کے کس کی طرف منسوب ہو سکتی ہے؟ کیا ایسے موقع پر یہ کہنا مناسب حالت ایمانداری نہیں ہے کہ صحیح حدیث کو ضعیف کہنے میں کسی محدث نے غلطی کھائی؟ اور یا یہ کہنا مناسب ہے کہ جھوٹی حدیث کو سچی کر کے خدا نے غلطی کھائی؟ اور اگر ایک حدیث ضعیف درجہ کی بھی ہو بشرطے کہ وہ قرآن اور سنت اور ایسی حدیث کے مخالف نہیں جو قرآن کے موافق ہیں، تو اس حدیث پر عمل کرو، لیکن بڑی احتیاط سے حدیثوں پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سی احادیث موضوع بھی ہیں جنہوں نے اسلام میں فتنہ ڈالا ہے. ہر ایک فرقہ اپنے عقیدہ کے موافق حدیث رکھتا ہے، یہاں تک کہ نماز جیسے یقینی اور متواتر فریضہ کو احادیث کے تفرقہ نے مختلف صورتوں میں کر دیا ہے. کوئی آمین بجہر کرتا ہے، کوئی پوشیدہ، کوئی خلف امام فاتحہ پڑھتا ہے، کوئی اس پڑھنے کو مفسد نماز جانتا ہے، کوئی سینہ پر ہاتھ مانتا ہے، کوئی ناف پر. اصل وجہ اس اختلاف کی احادیث ہی ہیں، کلو حزب بما لدیہم فرحون. ورنہ سنت نے ایک ہی طریق بتلایا تھا، پھر روایات کے تداخل نے اس طریق کو جنبش دے دی. اسی طرح حدیث کی غلط فہمی نے کئی لوگوں کو ہلاک کر دیا، شیعہ بھی اسی سے ہلاک ہوئے. اگر قرآن کو اپنا حکم ٹھہراتے تو ایک صورت نور ہی ان کو نور بخش سکتی تھی، اگر حدیثوں نے ان کو ہلاک کیا. اسی طرح حضرت مسیح کے وقت وہ یہودی ہلاک ہو گئے جو اہل حدیث کہلاتے تھے. یہاں نشان دے کر حضور حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں، انجیل میں نہایت سخت مخالفت ان خیالات کی گئی تھی جو کہ تالمود کی حدیثوں اور روایتوں میں ظاہر کیے گئے تھے. یہ حدیثیں سینہ بہ سینہ حضرت موسیٰ تک پہنچائی جاتی تھیں اور کہا جاتا تھا کہ یہ حضرت موسیٰ کے الہامات ہیں. بالآخر یہ حال ہو گیا تھا کہ توریت کو چھوڑ کر تمام وقت حدیث کے پڑھنے پر لگایا جاتا تھا. بعض امور میں تالمود توریت کے مخالف ہے، تب بھی یہود تالمود کی بات پر عمل کرتے تھے. تالمود مؤلفہ یوسف برکلے، مطبوعہ لندن، 1878. اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں. کچھ مدت سے ان لوگوں نے توریت کو چھوڑ دیا تھا، اور جیسا کہ آج تک ان کا عقیدہ ہے، ان کا یہ مذہب تھا کہ حدیث توریت پر قاضی ہے. تو ان میں ایسی حدیثیں بکثرت موجود تھیں کہ جب تک ایلیا دوبارہ آسمان سے اپنے عنصری وجود کے ساتھ نازل نہ ہو تب تک ان کا مسیح موعود نہیں آئے گا. ان حدیثوں نے ان کو سخت ٹھوکر میں ڈال دیا، اور وہ لوگ ان حدیثوں پر تکیہ کر کے حضرت مسیح کی اس تعویل کو قبول نہ کر سکے کہ الیاس سے مراد یوحنا یعنی یحییٰ نبی ہے. یہ الیاس کی خو اور طبیعت پر آیا اور ضروری طور پر اس کا وجود لیا ہے. بس تمام ٹھوکر ان کی حدیثوں کے سبب سے تھی جو آخر کار ان کے بے ایمان ہونے کا موجب ہو گئی. اور ممکن ہے کہ وہ لوگ ان حدیثوں کے معنوں میں بھی غلطی کرتے ہوں، یا حدیثوں میں بعض انسانی الفاظ مل گئے ہوں. حرض شاید مسلمانوں کو اس واقعے کی خبر نہیں ہوگی کہ یہودیوں میں حضرت مسیح کے منکر اہل حدیث ہی تھے. انہوں نے ان پر شور مچایا اور تکفیر کا فتویٰ لکھا اور ان کو کافر قرار دیا اور کہا کہ یہ شخص خدا کی کتابوں کو مانتا نہیں، خدا نے الیاس کے دوبارہ آنے کی خبر دی اور یہ اس پیشگوئی کی تعویلیں کرتا اور بغیر کسی قرینہ صارفہ کے ان خبروں کو کسی اور طرف کھینچ کر لے جاتا۔ یہاں نوٹ دے کر حضور حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں، جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کفر کا فتویٰ لکھا گیا، اس وقت وہ پولوس بھی مکفرین کی جماعت میں داخل تھا، جس نے بعد میں اپنے تئی رسول مسیح کے لفظ سے مشہور کیا۔ یہ شخص حضرت مسیح کی زندگی میں آپ کا سخت دشمن تھا، جس قدر حضرت مسیح کے نام پر انجیلیں لکھی گئی ہیں ان میں سے ایک میں بھی یہ پیشگوئی نہیں ہے کہ میرے بعد پولوس توبہ کر کے رسول بن جائے گا۔ اس شخص کے گزشتہ چال چلن کی نسبت لکھنا ہمیں کچھ ضرورت نہیں، یہ عیسائی خوب جانتے ہیں۔ افسوس ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے حضرت مسیح کو جب تک وہ اس ملک میں رہے بہت دکھ دیا تھا، اور جب وہ صلیب سے نجات پا کر کشمیر کی طرف چلے آئے تو اس نے ایک جھوٹی خواب کے ذریعے سے حواریوں میں اپنے تئیں داخل کیا اور تثلیث کا مسئلہ گھڑا اور عیسائیوں پر سور کو جو توریت کے روح سے ابدی حرام تھا حلال کر دیا اور شراب کو بہت وسعت دے دی اور انجیلی عقیدہ میں تثلیث کو داخل کیا، تا ان تمام بدعتوں سے یونانی بت پرست خوش ہو جائے۔ اب ہم متن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضور تحریر فرماتے ہیں، اور حضرت مسیح کا نام انہوں نے صرف کافر ہی نہیں بلکہ ملحد بھی رکھا اور کہا کہ اگر یہ شخص سچا ہے تو پھر دین موسوی باطل ہے، وہ ان کے لیے فیض عابد کا زمانہ تھا، جھوٹی حدیثوں نے ان کو دھوکہ دیا۔ غرض حدیثوں کے پڑھنے کے وقت یہ خیال کر لینا چاہیے کہ ایک قوم پہلے اس سے حدیث کو توریت پر قاضی ٹھہرا کر اس حالت تک پہنچ چکی ہے کہ ایک سچے نبی کو انہوں نے کافر اور دجال کہا اور اس سے انکار کر دیا۔ تاہم مسلمانوں کے لیے صحیح بخاری نہایت متبرک اور مفید کتاب ہے، یہ وہی کتاب ہے جس میں صاف طور پر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے۔ ایسا ہی مسلم اور دوسری احادیث کی کتابیں بہت سے معارف اور مسائل کا ذخیرہ اپنے اندر رکھتی ہیں، اور اس احتیاط سے ان پر عمل واجب ہے کہ کوئی مضمون ایسا نہ ہو جو قرآن اور سنت اور ان کا حدیث سے مخالف ہو جو قرآن کے مطابق ہیں۔